الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالی نے عقل انسانی کو جو مرتبہ بھی عنایت فرمایا ہے اس عقل کے مقابلے میں ایک چیز جو اللہ نے انسانوں میں پیدا کی ہے وہ محبت ہے. عربی زبان میں حب کہتے ہیں بیچ کو, اور اللہ تعالی نے اپنے مرکب ناموں میں سے ایک نام ارشاد فرمایا ہے کہ فالق الحب والنوا, اللہ کی ذات جو چیر دیتی ہے, پھاڑ دیتی ہے حب کو اور نوا کو. اللہ تعالی کے اسماء دو طرح کے ہیں اور اللہ کی صفات تین طرح کی ہیں. اللہ کی صفات کے بارے میں یہ ایمان رکھنا چاہیے, اور یہ ایمان لانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی آٹھ صفات کو اس کی ذات کے متعلق جانے. علم, ارادہ, قدرت, سما, بصر, کلام, تکوین, یہ اللہ, حیات, یہ اللہ کی آٹھ صفات ایسی ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور یہ ایسی آٹھ اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ کے متعلق ان آٹھ صفات کے برعکس ان کی ضد اگر کوئی سوچے گا تو غلط بات ہے, اور اگر کوئی اقرار کرے گا تو کفر ہے. علم اللہ کی صفت ہے اور اس کے مقابلے میں جہالت ہے. ظاہر ہے کہ اللہ جاہل نہیں ہے. اور اللہ کی حیات ہے, اللہ کے لیے زندگی ہے اور موت نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو, ہر چیز کو سنتا ہے, وہ بہرا نہیں ہے, دیکھتا ہے اور وہ نابینا نہیں ہے. اور علم والا ہے اور جہالت نہیں ہے. اور اللہ کے ہاں ارادہ ہے, وہ ارادہ فرماتا ہے, اس کے ہاں تعطل نہیں ہے, بیکاری نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ارادہ نہ کرے اور کائنات میں کوئی چیز ہو جائے. اور اسی طرح اللہ کی دوسری قسم کی صفات, ان کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے. اور مثلا اگر مخلوق ہوگی اور رزق اللہ ان کو دے گا, اور مخلوق جب نہیں تھی تو اللہ کی یہ صفت اس وقت خلق کے اعتبار سے, ترزیق و رزق دینے کے اعتبار سے اپنا اثر نہیں دکھا رہی تھی. مخلوق خدا گناہ کرے گی تو اللہ کی معافی کی, مغفرت کی صفت سامنے آئے گی. اگر فرض کرو کوئی گناہ کرنے والا ہی نہ ہو تو اللہ کی اس صفت کا اظہار نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ کی دوسری قسم کی صفات, اس کے لیے دوسری طرف کوئی چیز ہونی ضروری ہے. اور اللہ کی تیسری صفات ایسی ہیں جس کو اس نے سمجھانے کے لیے ہمیں بس بتا دیا ہے, ہم اس کی حقیقت کچھ نہیں جانتے. اس نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں کو جب وہ بیعت کر رہے تھے تو اس سے اوپر اللہ کا ہاتھ. اور اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا, اے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ کی آنکھیں کچھ نہیں پتا، بس ایسے ہی ہے جسے اللہ نے فرما دیا، ہم اس پہ ایمان لائے اور اس کی گہرائی اور حقیقت میں جانا ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کو یوں مان لیا جائے یا پھر یوں مان لیا جائے کہ اللہ کی آنکھ سے مراد اللہ کی نگرانی ہے، اللہ کے چہرے سے مراد اس کی ذات بابرکات ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب جہنم پھر مانگے گی، پھر مانگے گی اور بھرے گی نہیں، تو یضع اللہ قدمہ، اللہ تعالی اپنا پاؤں مبارک جہنم کے منہ پہ رکھ دیں گے اور وہ کہے گی قط، اے پروردگار میں بھر گئی، بس میں پر ہو گئی۔ یہ جو اللہ کا قدم رکھنا ہے یہ کیا ہے؟ یا تو حقیقت ایسے ہے، اللہ جانے اور یہ لفظ جانے، ہم ایمان لائے اللہ کے قدم مبارک پہ، اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ اسے اپنی قدرت سے بھر دے گا، اس کی پیاس بجھ جائے۔ یہ تینوں طرح کی اللہ کی صفات ماننا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نام دو طرح کے، ایک اللہ کے مفرد نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس طرح کے آپ جتنے نام پڑھتے ہیں، اللہ کے بہت سے نام ہیں، کچھ اس نے اپنی مخلوق کو بتائے ہیں، کچھ نام اللہ نے اپنی مخلوق کو نہیں بتائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اللہ تیرے وہ نام جو تُو نے غیب کے خزانوں میں اپنے لیے رکھے ہیں، اللہ ان کے صدقے سے مانگتا ہوں، اور اے اللہ وہ نام جو تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں سکھائے، میں ان کے صدقے سے بھی مانگتا ہوں۔ اللہ کے ہزاروں نام ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے کل نام کتنے ہیں۔ یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد پڑھا کہ آپ نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، اور یاد رکھو تم میں سے اللہ نے جس کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا۔ قرآن کریم میں خود اللہ کے 100 سے زیادہ نام ہیں، تو ناموں کی کوئی حد نہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نام پڑھنے شروع کیے، اس لیے کوئی آدمی دعا کی قبولیت کبھی پھنس جاتا ہے، کبھی دعا کی شدید ضرورت پیش آتی ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے 99 ناموں کا ہر روز ورد کرتا رہے، پڑھتا رہے، جب بھی دعا کا موقع آئے اللہ کے 99 ناموں کو پڑھے اور اللہ سے مانگے۔ جن کو تجربہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نام دو طرح کے، ایک تو مفرد جو اکیلے ہیں، اور اللہ کے وہ نام جو مرکب ہیں۔ مرکب کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کو ملایا گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ذل جلال والاکرام، اللہ کی ذات بہت غلبے والی اور بہت جلالت شان، اللہ کی شان میں عظمت ہے، اللہ کی ذات میں عظمت ہے، وہ شان والا ہے۔ اب ان دو کو انسان دیکھتا ہے کہ ذل جلال والاکرام، یہ اللہ کا مرکب نام ہے، مفرد نہیں۔ قرآن نے بے شمار جگہوں پہ اللہ نے اپنے مرکب نام ذکر کیے ہیں، مرکب یعنی دو چیزوں کو ملا کر۔ فالق الحب والنوا، اللہ کی ذات فالق الحب، وہ بیج کو چیر دیتی ہے اور پودا برآمد ہوتا ہے، والنوا، اور اللہ گٹھلی کو چیر دیتی ہے اور اس سے کونپل نکلتی ہے۔ تو بیج اور گٹھلی دونوں کے متعلق کہا، حب بیج کو عربی میں کہتے ہیں کیونکہ اس سے پھر آگے پودا پھوٹتا ہے۔ جتنی بھی اچھی صفات اللہ نے انسانوں میں رکھی ہیں، دو صفات کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اگر کسی انسان میں یہ دو صفتیں نہیں پائی جاتی تو اسے چاہیے کہ چپ کر کے گھر میں بیٹھے، آرام کرے، اللہ کو یاد کرے، نفل پڑھے۔ مردوں کی کام اس کے نہیں، جو مرد ہیں جنہیں اللہ نے صحیح معنی میں قوت عطا کی ہے مردوں والی، ان میں جو دو صفات ہیں یہ ٹاپ پہ نظر آتی ہیں، ایک محبت، اللہ نے اس جیسا کوئی جذبہ کسی میں نہیں رکھا. اللہ محبت کا بیج انسانوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. اسی لیے اونٹ جب بیمار ہوتا تھا تو اس جگہ کے لیے بھی ایسے لفظ استعمال ہوتے تھے کہ اونٹ کو اس جگہ سے محبت ہو گئی, اب وہاں سے اٹھتا ہی نہیں ہے. اسی طرح یہ حب کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ سے دعا میں عرض کرتے تھے کہ اللہ میں انی اصل حبا کا, اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. وہ حبا میں یہ حبو کا, اور اللہ ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہوں. وجعل حبا کا حبا الیہ, اور اللہ اپنی محبت کو میرے اتنے قریب کر دے, اتنا محبوب بنا دے کہ سخت پیاس میں شربت اتنا اچھا نہ لگے جتنا تو مجھے اچھا لگنے لگ جائے. اللہ کی محبت, اللہ کے ساتھ تعلق, دنیا میں ہر آدمی لابد اس کو چارہ ہی نہیں, محبت کرتا ہی کرتا ہے. ہو نہیں سکتا اگر نہیں کرتا تو اسے 100 بار اپنے دل پہ غور کرنا ہے. بیوی کی محبت, بچوں کی محبت, مال کی محبت, دکان کی محبت, تجارت کی محبت, خود اپنی زندگی کی بقا اور اپنے آپ سے محبت, آخر کچھ تو ہے نا, کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو کہو کہ اگر تم ان 8 چیزوں سے محبت کرتے ہو, احب الیکم من اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسرے پلڑے میں رکھو, وجہادن فی سبیلہ, اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا یہ دوسرے پلڑے میں رکھو, اور تمہاری 8 محبتوں کا پلڑا اگر بھاری ہو جائے تو پھر چلے جاؤ, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, چلے جاؤ یہاں تک کہ خدا کی طرف سے تمہاری بربادی کے فیصلے ہو جائیں. یہ اس کا مفہوم ہے, ترجمہ نہیں. اور اللہ نے کہا میں ایسے گمراہ لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہ ان میں میری محبت ہی نہیں, ان میں میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے جس آدمی میں دو ہی تو جذبے اللہ نے مرد میں رکھے, ایک محبت کا اور دوسرا جذبہ اللہ نے رکھا ہے ہمت کا. اگر ہمت نہیں ہے نا, پھر بھی گھر جا بیٹھنا چاہیے. خام خواہ بزدلوں کی صف میں اضافہ کرنے کا فائدہ کیا؟ آدمی ہمت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ہمت کرتا ہے, صبح کے وقت اٹھتا ہے, ہمت کرتا ہے اور اس کے لیے ورزش کے لیے جاتا ہے. ہمت کرتا ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے. یہ ورزش کے لیے جانا, یہ صبح کو سیر کرنا یا جانا, اپنے جسم کا خیال رکھنا, یہ شرعی فرائض میں سے ہے. یہ لڑکوں کا کھیل نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو جہاد تو خود ایک ورزش تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرات مبارکہ میں جب ہوتے تھے مدینہ منورہ میں, روزانہ 3-4 میل صبح چلا کرتے تھے, چلے جاتے تھے, فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مختلف باتیں سنتے تھے, پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جاہلیت کے قصے سناتے تھے کہ اللہ کے رسول کفر کے زمانے میں یہ ہوتا تھا, یہ ہوتا تھا. اب ہماری باتیں سنتے تھے, ہنستے تھے. پھر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے جس کے گھر رہنا ہوتا تھا صبح تشریف لے جاتے تھے. اس کا مطلب تھا کہ آنے والی رات میں اس گھر میں بسر کروں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے جاتے تھے, اور اسی کو محدثین نے لکھا ہے کہ 3-3 4-4 میل پیدل چلتے تھے. کچھ نہیں تو آدمی سنت غیر موقعہ مستحب سمجھ کے اسے کر لے, اور ہمت ہی نہ ہو تو پھر زمین کے نیچے جا پڑے. اچھا ہے 4 لوگ فاتحہ پڑھیں گے پیچھے سے ثواب ملے گا. ہمت نہ ہونے والے آدمی کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر زور دیتے تھے کہ ان اللہ یحب معالی الحمم, اللہ اس آدمی سے بہت محبت کرتا ہے جو سب سے زیادہ ہمت والا ہوتا ہے. جتنی ہمت بلند ہے اتنا ہی انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. ہمت اور شوق دونوں پر برابر ہونے چاہیے. پرندے کا پر کٹ جائے, پرندے کا پر ایک طرف کا کم پڑ جائے, جہاز کے دونوں پر اگر موافقت میں نہیں ہے تو نہیں اڑے گا. شوق اور ہمت دونوں برابر ہونے چاہیے. شوق تو ایسا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم بننا چاہیں, اور ہمت ایسی ہے کہ دو آدمیوں سے گفتگو کرنے کا اہل نہیں ہے, ڈر جاتا ہے. اس کو بلا کس نے سبق دیا ہے کہ تم مردوں جیسی بات کرو؟ اس کو کس نے سکھایا؟ نواب صاحب تھے پٹھان, اور لکھنؤ جب فتح ہوا, یہ علاقے فتح ہوئے تو پٹھانوں نے فتح کیے تھے. پٹھان ظاہر ہے کہ اپنے علاقوں کی وجہ سے اور ان جگہوں کی وجہ سے ہمیشہ گائے بڑا گوشت, اس کا سینہ اور پسلیاں جہاں پر چربی لگی ہوئی ہوتی تھی اس کو استعمال کرتے تھے پلاؤ کے لیے. صدیوں سے ریت چلی آتی تھی. اللہ جانے یہ پٹھانوں کو اب بریانی کب سکھانی انہوں نے شروع کی, یہ تو پلاؤ کے آدمی تھے, اس کے مرد. نواب صاحب نے کہا کہ ذرا کھانا جلدی دے دینا, میں نے بچوں کے ساتھ آج ایک سرحد پہ جانا ہے, وہاں کچھ ملاحظہ کرنا ہے زمینوں کا کوئی مسئلہ. تو کھانا جیسے انہیں 10-11 بجے دے دیا گیا, انہوں نے کھایا, اور جو کھانا جو پلاؤ پکا تھا وہ بہت عمدہ, تو انہوں نے 2-4 لقمے چھوڑ دیے, گھوڑوں پہ بیٹھے اور روانہ ہو گئے. نیا نیا ملازم آیا تھا, اس نے جو دیکھا کہ باورچی اب آئے گا کچھ دیر سے, تو اس نے وہ 2-3 لقمے کھا لیے. شام تک بیمار ہو گیا اور خون آنے لگا جسم سے, اور جان کے لالے پڑ گئے, اور مرتا کیا اور جیتا کیا. خیر نواب صاحب آئے, انہوں نے طلب فرمایا کہ وہ جو نیا آیا تھا معلوم ہوا بیمار ہو گیا اور بسترے مرگ پہ. حکیم کو بلایا, اس نے کہا حضور اس کی آنتیں چھل گئی ہیں, آنتیں اس کی زخمی ہو گئی ہیں, اس لیے علاج جاری. جب وہ ٹھیک ہوا نواب صاحب نے بلایا تو اس نے کہا کیا کھا لیا تھا؟ انہوں نے کہا جو آپ پلاؤ چھوڑ گئے تھے 2 یا 3 لقمے بس وہ لے لیے تھے. تو نواب صاحب ہنسے اور چپ کر کے پھر چلے. حکیم نے اسے کہا کہ حضرت نواب صاحب تو کچھ بولے نہیں, باولے تجھے کس نے کہا تھا یہ کھانے کو؟ تمہیں پتہ ہے ان کے لیے جو کھانا پکتا ہے 1 کلو چاول, 1 سیر چاول پکائے جاتے ہیں باورچی کے ہاں, اور 27 کلو بڑا گوشت اس میں اس کی یخنی کھپائی جاتی ہے. تو 27 کلو بڑا سیر بڑا گوشت اور اس میں 1 سیر چاول پکتے ہیں, یہ نواب اور یہ جو گھوڑوں پہ گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں یہی ہضم کر سکتے ہیں, یہ تیرے میرے بس کی بات نہیں, کیا کہ آئندہ یہ زہر پھر نہ کھا لینا. اس لیے ہمت ہے اور اس لیے محبت ہے. اللہ نے دونوں چیزیں انسانوں میں رکھی ہیں. اس محبت کا سب سے بڑا مصرف, یہ محبت جا کر خرچ کہاں ہونی ہے, اس تیر نے جا کر کس نشانے پہ لگنا ہے, اور یہ دلہن کس کے گھر پہ آئی جائے گی؟ اللہ نے اپنی ذات کو اس کا محل قرار دیا ہے, کہا ہے مجھ سے محبت کرو. فرمایا ہے میں تمہاری محبت کا منتظر ہوں, میں تمہاری محبت چاہتا ہوں, تم مجھے دیکھو اور مجھ پہ مر مٹو, اور تم جب مجھ سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا. یحبون و یحبونہ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یحبون, اللہ سے محبت کرتے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, وہ یحبونہ اور وہ اللہ سے محبت کرتے. اللہ کہتا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے گھوڑے دیے, اور جس وقت وہ عبادت کرتے تھے کچھ وقت اس سے آگے پیچھے ہو گیا, اور حتی توارت بالحجاب, یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا تو اپنے گھوڑوں کو دیکھنے میں مصروف تھے. فتفق مسم بسوک والآناک, اور وہ گھوڑوں کی پنڈلیوں پہ محبت سے ہاتھ پھیر رہے تھے, اور وہ گھوڑوں کی گردنوں پہ محبت سے ہاتھ پھیر رہے تھے, اور انہیں پھر احساس ہوا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا, اللہ کا جو ذکر کرنا تھا اس وقت میں عصر کی نماز یا عصر کے وقت جو کچھ پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھ پایا. اللہ نے فرمایا کہ اسے پھر فوراً خیال آیا اور وہ میری طرف جھک گیا, اس نے میری یاد کو پورا کیا, مجھے یاد کیا اور پھر جا کر گھوڑوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا شفقت سے اور محبت سے اور کہا کہ تم لوگوں اے چیزوں اے گھوڑوں تم نے مجھے اللہ کی یاد سے تھوڑی دیر کے لیے غافل کر. اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور اس کے سامنے جھکنا یہ محبت کے لوازمات میں سے. آپ دیکھتے نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن دو تہی بچھا دی, یعنی مطلب یہ کہ بستر نرم بچھا دیا, آپ سوئے اور فجر کے بعد فرمایا کہ عائشہ آئندہ ایسے نہ کرنا, تمہیں پتا نہیں ہے اتنا اچھا بستر تھا مجھے بہت نیند آ گئی اور میری رات کی نماز سے جاتی رہی, آئندہ ایسے نہ. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے, اللہ کے ساتھ ایسی محبت ہے, اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میری راہ میں کام نہیں کرو گے فسوف یاتی اللہ قوم, اللہ ایک ایسی جماعت پیدا کر دے گا جو اس کے لیے کام کریں گے, تم سے کام لیا جائے اور تمہیں ہم توفیق بخشیں, شکر کرو اس پہ میرا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے, مسجد کو اس کے متعلق اس کو فکر ہوتا ہے کہ مسجد میں یہ چیز نہ کم ہو جائے, یوں ایسے ہو جائے, یوں ایسے ہو جائے, فرمایا ایسے مبارک شخص کی ایک ایمان کی گواہی دینا, فرمایا اس شخص کے ایمان کی گواہی دینا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش میں رہیں گے وہ کتنے افراد رہیں گے. سیوطی رحمت اللہ نے پوری کتاب اس پہ لکھی ہے اور اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھ کے جاتا ہے اور اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے کہ اچھا مسجد کا یہ کام کرنا ہے, اچھا پھر مجھے بھی 5 منٹ جلدی جانا ہے, 10 منٹ جلدی جانا ہے, پانی کو چیک کرنا ہے, فلاں چیز کرنی ہے, اچھا پنکھے نہیں ہے اس کے لیے کچھ کرنا ہے, یہ چندے کی اپیل کرنی ہے, لوگوں سے کہنا ہے, دوستوں کی توجہ اس کی طرف دلانی ہے, یہ سب جو مسجد کے کام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توجہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. اللہ اس دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں. یہ سب اللہ کی محبت ہی تو ہے, یہ اللہ کی محبت غالب آتی, اللہ کی محبت اسی لیے اس کی یاد میں رلاتی ہے, اللہ کی محبت اسی لیے انسان کو چین سے لیٹنے نہیں دیتی. سید ابن جبیر رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی کسی میں دیکھی, انہوں نے کہا ہاں اہل بصرہ کی. اہل مکہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو چاہتے تھے, اہل مدینہ اور بدری سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت چاہتے تھے, اور بصرہ والے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کی خلافت چاہتے. سید ابن جبیر رحمت اللہ نے کہا بھائی میں تو اللہ کی محبت کا قائل ہو گیا ان بصریوں میں. ان سے کہا گیا کیسے؟ کہنے لگے بصرہ والوں کو تو میں نے اللہ کی یاد میں روتے دیکھا تھا, اور ایک دن میں بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, ایک بصری عورت آئی اور آ کے اس نے غلاف پکڑ لیے اللہ کے گھر کے اور اپنی باتیں کرتی رہی یہاں تک کہ ایک دم گری اور غلاف چھٹے اسی وقت جب اللہ نے موت دے. انہوں نے کہا میں اس لڑکی کو دیکھ کے حیران تھا کہ اپنے پروردگار کو کس طرح یاد کر رہی. اس لیے اللہ کی لمبی عبادت کرنا, لمبے اور طویل سجدے کرنا, دیر تک رکوع میں جھکے رہنا, دیر تک اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا, اللہ سے عرض و نیاز کرنا, یہ سب چیزیں اللہ کی محبت میں مشتمل ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عقل کو گرد نہیں پہنچی ان چیزوں کی جہاں تک عشق کیا ہے, اللہ کا عشق, اللہ کے ساتھ محبت, یہ سب کی سب چیزیں اس کا ماحصل نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی نرم دل پڑ جاتا ہے, آدمی معاف کرنے والا بن جاتا ہے, درد گزر کرتا ہے, دوستوں کے لیے کیا دشمنوں تک کے لیے دل کھلاؤ. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آگے کہا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کو گالیاں دے رہا تھا، سنا خاموش ہوئے، پھر فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت میں نے بھی اتنی گالیاں دی. فرمایا اخار نے حد، اس نے کانٹے رکھے تھے، تو ہم خار نے حد، تم نے بھی کانٹے رکھ دیے، راستہ کانٹوں سے پر ہو جائے گا، مخلوق خدا کہاں چلے. اور پھر فرمایا میرا مسلک پوچھتے ہو تو یہ ہے کہ ہر اخار نے حد، ہر آدمی جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے، اللہ اس کے عوض میں اسے باغوں کے باغ نصیب کرے، ہر وہ آدمی جو ہماری ترقی میں رکاوٹ بنے، اللہ اسے اپنا قرب نصیب کرے. فرمایا ایسے نہیں کرتے، معاف کرتے، چھوڑ دیتے. اس لیے ذاتی تعلقات، کتنے ہی جگہ جہاں اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، پتا چلتا ہے کہ اس شخص کے دل میں کسی کا خوف ہے، اس شخص کے دل میں کسی کی محبت ہے. یہ مومن کی محبت کے مظاہر ہیں. ہمت کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے. یہ پتا چلتا ہے کہ اس شخص میں ہمت ہے، اس شخص میں محبت ہے. یہ موضوع اور بھی انشاءاللہ چلے گا، باقی پھر بیان کریں.